الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا نقعد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر فی نفر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے. تو اب تا علینا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے میں کچھ دیر کر دی. حضور اٹھ کر تشریف لے گئے لیکن جلدی واپس تشریف نہیں لائے. وخشینا یکتتا دوننا وفضانا فقمنا فكنت اول من فضى فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو فرماتے ہیں ہمیں خطرہ ہوا, ڈر محسوس ہوا کہ حضور اکیلے تشریف لے گئے ہیں, کہیں کوئی بدبخت آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں خبر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, تو ہمیں خطرہ پیدا ہوا اور ہم گھبرا گئے. تو اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھ کر نکلا, رسول اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گیا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے. حتیٰ اتیت حائطا للانصار لبنی نجار فدرت به هل اجد له بابا فلم اجد فاذا ربی یدخل فی جوف حائط. میں تلاش کرتے ہوئے انصار کے بنی نجار قبیلے کے لوگوں کے ایک باغ کے پاس آیا جس کے گرد چار دیواری تھی, اور میں نے چار دیواری کے گرد چکر لگایا کہ مجھے کوئی راستہ مل جائے, باغ میں اندر جا کر دیکھوں شاید حضور یہاں تشریف رکھتے ہوں. تو مجھے کوئی دروازہ کوئی راستہ نہیں ملا. فضا ربی و ید خلو فی جو فہایت, میں نے دیکھا کہ ایک نالی باہر سے باغ کے اندر جا رہی ہے, دیوار سے نیچے سے گزر کر, جیسے عموماً پانی کی نالیاں بنا دی جاتی ہیں کہ بارش وغیرہ ہو تو پانی اندر چلا جائے. تو میں نے دیکھا وہ ایک نالی ہے, بیر خاجت و ربی الجدول, وہ ان کا ربی جدول کو کہتے ہیں, ربی کی وضاحت کی. جدول ربی کا ایک ہی معنی ہے کہ جو راستہ پانی کے داخلے کے لیے کھیتوں میں دیوار کے نیچے سے بنایا جاتا ہے. قال فآت فرتو آت فزتو فدخلتو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں میں سمٹ سمٹا کر اس میں گھس گیا اور اندر گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. فقال ابو ہریرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ہو؟ فقلت نعم یا رسول اللہ, میں نے اس کی بے شک یا رسول اللہ میں ابو ہریرہ ہوں. قال ما شانک, تو آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو, کیسے آئے ہو, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ قلت كنت بين اظهرنا فقمت. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان جلوہ افروز تھے, پھر آپ اٹھ کر یہاں تشریف لے آئے. فابتعت علینا, تو ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ حضور اکیلے تشریف لے گئے اور آپ نے واپسی میں دیر کر دی. فحشینا ان تقطع دوننا ففزعنا, تو آپ نے جب واپسی میں دیر کر دی تو ہمیں ڈر لگا کہ ہمارے بغیر آپ اکیلے ہیں, کوئی بدبخت آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. ہم گھبرائے. فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ, اور میں پہلا آدمی تھا جو دوسروں سے زیادہ گھبرا گیا. فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَيْطَ, اور میں وہاں سے اٹھ کر نکلا تو سامنے اس باغ میں پہنچ گیا. فَأَتَفَزْتُ كَمَا يَفْزُ الْصَالِبُ, تو مجھے راستہ یا رسول اللہ کوئی نہیں ملا, تو میں نے وہ نالی دیکھی تو جس طرح لومڑی جسم کو سمیٹ کر تنگ جگہوں سے گزر جاتی ہے, میں نے جسم کو سکیڑ کر اس میں سر دے دیا اور میں دیوار کے نیچے سے اندر آ گیا. واؤ لا اناس برائی, اور یہ دوسرے احباب میرے پیچھے آ رہے ہیں. فقال یا ابا ہریرتا وآتانی نالیہ, اور مجھے فرمایا اے ابو ہریرہ, اور ساتھ اپنے نالین مبارک, دونوں جوتے مبارک مجھے عطا فرمائے. اذهب بنالی, آپ نے فرمایا یہ میرے جوتے لے جاؤ. اذهب بنالی ہاتین فمن لکیک من وراء ھذا الحائط, اور جب تو اس باغ سے باہر نکلے تو جو شخص بھی تجھے اس حال میں ملے, یشہد ان لا الہ الا اللہ مستقینا بہا قلبہ, جو شخص تمہیں ملے جو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی اور اس کے وحد لا شریک اکیلا معبود ہونے کی شہادت دیتا ہو, لیکن اس پر اس کا دل بھی مطمئن ہو, صرف یہ نہیں کہ زبانی مانتا ہو, دل سے مانتا ہو, اس کا دل یقین کرتا ہو. فبشر ہو بالجنہ, اسے کہو تمہیں اللہ نے جنت, تم جنتی ہو, اسے جنت کی بشارت دے دو, جنت کی خوشخبری دے دو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین مبارک عطا فرمایا, یہ اس بات کی شہادت تھی کہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر آ رہے ہیں, حضور نے بھیجے ہیں. اس گواہی کے طور پر نالین مبارک عطا فرمائے کہ یہ ساتھ لے جاؤ, باغ سے نکلو, جو شخص بھی تمہیں ملے, جتنے لوگ بھی ملیں اس حال میں کہ ان کو وہ شہادت دیتے ہوں کہ اللہ اکیلا معبود ہے, لیکن صرف زبان سے نہیں ان کے دل اس بات کو مانتے ہوں, اسے جنت کی بشارت دے. فَقَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَر رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں میں جب باہر سے نکلا تو سب سے پہلا شخص جو ملا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ میرے پیچھے تشریف لا رہے تھے, تو سب سے پہلا شخص جو مجھے ملا وہ حضرت عمر تھے. فَقَالَ مَا هَاتَانِ نَعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ, انہوں نے فرمایا یہ نالین مبارک اٹھا کر کہاں پھر رہے ہو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں, تم کہاں سے اٹھا لائے ہو, حضور کہاں ہیں, تم کہاں پھر رہے ہو, تم نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے, اور تم نالین مبارک اٹھا کر پھر رہے ہو, یہ کیا ماجرا ہے؟ فقلتھا تان نالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے عرض کی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نالین مبارک ہیں. اور باسنی بہما, مجھے یہ نالین مبارک عطا فرما کر حضور نے حکم دیا ہے یہ بات کہنے کا. باسنی مبعوث فرمایا, یعنی مجھے اپنی طرف سے پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے. ملکی تو یشہد اللہ الہ الا اللہ مستقینا بہا قلبہ، کہ مجھے جو ایسا شخص ملے جو اللہ کی واحد معبود ہونے کی شہادت دیتا ہو لیکن اس کا دل بھی اس پر یقین رکھتا ہو. بشرتہ بالجنہ، سو میں نے انہیں جنت کی بشارت دی کہ مجھے حضور نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت دوں جو بھی ایسا شخص مجھے ملے جو اللہ کی وحدانیت اور اکیلے معبود ہونے پر دل سے یقین رکھتا ہو. فضرب عمر بین یدیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پہ تھپڑ مارا. فخررت لستی، میں اپنی سیرین کے بل پیچھے گر گیا. اتنے زور سے انہوں نے مارا کہ میں سیرین کے بل پیچھے زمین پر گر گیا. فقال ارجع یا ابا ہریرہ، اور انہوں نے فرمایا واپس ہو جاؤ ابو ہریرہ، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آگے مت جاؤ. فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہشت بالبقاء، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا لیکن میری تو چیخیں نکل رہی تھی، مجھے اتنے زور سے مارا گیا تو میں تو رو رہا تھا، بلند آواز سے رو رہا تھا. ورقب نہیں عمر، لیکن حضرت عمر میرے پیچھے پیچھے آ گئے. اذا علی اثری، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر میرے پیچھے پیچھے، میں جب حضور کے سامنے آیا تو وہ پیچھے سامنے آ گئے، تو میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا ابا ہریرہ، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے؟ تو انہوں اونچی اونچی آواز سے رو رہا تھا، اور انہوں نے ایسا تھپڑ مارا کہ اچھا بھلا بندہ پیچھے گر گیا تو ظاہر ہے زور سے لگا ہوگا تو چوٹ سے بھی دکھ سے بھی رو رہے تھے کہ حضور نے بھیجا مجھے اور انہوں نے میرا یہ حال کر دیا. قلت لکیت عمر، میں نے کہا رسول اللہ میری ملاقات حضرت عمر سے ہو گئی. فاخبرتہ باللذی بعثنی بھی، تو آپ نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے وہ انہیں سنایا. فضرب بین یدی ضربت حررت الاستی، انہوں نے مجھے ایسا تھپڑ مارا کہ میں سیرین کے بل پیچھے گر گیا. فقال ارجع، اور مجھے بڑا جھڑک کر فرمایا کہ واپس چلو حضور کے پاس. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ما حملک علی ما فعلت، اے عمر تجھے کس بات نے اس کام پہ اکسایا جو تو نے کر دیا، کس وجہ سے تو، میں نے جب انہیں بھیجا تھا تو تو نے انہیں کیوں تھپڑ مارا اور کیوں آگے جانے سے روک دیا، کیا وجہ تھی، کیوں ایسا کیا؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابی انت و امی، انہیں اس کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. باستہ بو ہریرہ بن علیک من لکی یشہد اللہ الہ الا اللہ مستقینا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ، آپ نے ابو ہریرہ کو حکم دیا تھا کہ جو اسے ملے اس حال میں کہ اس کا دل بھی یقین رکھتا ہو کہ اللہ واحد لا شریک ہے اسے جنت کی بشارت دے دے. قال نعم، حضور نے فرمایا بے شک میں نے یہی حکم دے کر اسے بھیجا تھا. قال فلا تفعل. تو نے کہ یا رسول اللہ ایسا مت کیجئے، اپنا یہ حکم عذرائے کرم واپس لے لیجئے، ایسا نہ کیجئے، میں نے اس لیے اسے واپس بھیجا ہے. فانی اخشى ان يتكل الناس، مجھے یہ ڈر لگا کہ لوگ اس حکم کی باریکی کو نہیں سمجھ سکیں گے اور صرف عقیدے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں عمل کا حکم موجود ہے. جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دل بھی شہادت دیتا ہو، تو جب دل اللہ کو اکیلا اور واحد معبود مانتا ہو تو پھر اس کی حکم عدولی کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا، پھر اس کی ساری زندگی احکام الہی کا مظہر بن جاتی ہے، احکام کی تعمیل کرتا ہے. دل گواہی نہ دیتا ہو تو پھر احکام کی تعمیل نہیں کرتا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. دل چاہا اب نماز پڑھ لی، نہ چاہا نہ پڑھی، دل چاہا تو حلال کھا لیا، حرام مل گیا، خیر ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، یہ بھی آنے دو. کلمہ پڑھ کے کیوں ہم کرتے ہیں برائی؟ دل میں یقین نہیں ہوتا. تو فرمایا یا رسول اللہ سارے لوگ اس حکم کی اس حکمت کو نہیں سمجھ پائیں، وہ سمجھیں گے کہ چلو کلمہ پڑھ لیا، ہمارا اس پر یقین ہے، اب عمل کی ضرورت ہی نہیں، لوگوں کو یہ دھوکہ لگے گا، اس لیے آپ خلہم یعملون. یا رسول اللہ لوگوں پر رحم فرمائیے، لوگ ناسمجھی میں مارے جائیں گے، انہیں جس حال پہ ہیں رہنے دیجئے، وہ عمل کر رہے ہیں انہیں عمل کرنے دیجئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابو ہریرہ، لوگوں کو ان کے حال پہ رہنے دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ گزارش حضور نے قبول فرمائی. اب اس طویل حدیث میں بڑا باریک سا ایک پیغام ہے. ہمارے ہاں ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. آپ دیکھ لو ہر بندہ تیار ہے، میرے لیے دعا کرو میں حج پر چلا جاؤں، کوئی میری مدد کر دو میں حج کروں، کوئی مجھے پیسے دے دے میں حج کروں. ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، جب تم پر حج فرض نہیں ہے تو کیوں کر رہا ہو؟ اللہ کی رضا اس کی اطاعت میں ہے. آپ خام خواہ حاجی کہلوانا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صاحب نصاب تو حج کریں گے تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس پر حج فرض نہیں، صاحب نصاب نہیں، ہر جمعہ اگر با جماعت پڑھتا ہے تو اسے ہر جمعہ حج کا ثواب ہے. کہ امیر عمر میں ایک بار کرے گا، غریب مہینے میں چار بار کر لیتا. تو اس پہ کیوں اعتبار نہیں کرتے لوگ؟ یہ بھی تو اسی پیغمبر اسلام کے ارشاد ہے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ کا حج ہے وہ اس کا یہ ثواب ہے. وہی ارشاد فرما رہا ہے کہ جس پر حج فرض نہیں اس کے لیے جمعہ کو حج کا ثواب ہے. تو ہم اس پہ یقین کیوں نہیں؟ ہم لوگوں میں حاجی کہلوانا چاہتے ہیں، ہم اتباع رسالت نہیں کرنا چاہتے. اگر اتباع کرنا چاہتے تو جو چیزیں ہم پر فرض ہیں ان کی فکر کرتے نا، جو فرض نہیں ہے اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ جتنے ہم حج کے لیے تیار ہیں، ہم پر جو یہاں فرائض ہیں ہم نے پورے کر لیے. کوئی کیوں پیسے دے؟ حکومت دے، پبلک کیوں دے حکومت؟ اب یہ حکومت جن کو پیسے دیتی ہے یہ شرن حج ہو جاتا ہے. پیسے تو عوام کے ہیں، پتہ نہیں پیسہ پیسہ آنا آنا غریب لوگوں کا ہے، حکومت نے دے دیا تو اس میں حج کہاں ہوگا؟ حکومت کو کیا حق ہے کہ بیت المال سے لوگوں کو زیادہ دہی دیتی ہے؟ بیت المال تو عوام کا ہے، غریبوں کا ہے، عوام کے خون سے بنتا ہے، ٹیکس سے بنتا ہے. پیسے غریبوں کے ہیں، چند معتبر اس پر حج پر چلے، وزیر اعظم صاحب نے 200 بندہ ساتھ لیا حج کا، کون سا حج ہے؟ کیا کون اجازت دیتا ہے وزیر اعظم کو سرکاری پیسوں سے حج پر جائے؟ کھرب پتی لوگ ہیں، اپنا پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ حکومت اتنے بندوں کو بھیج رہی, کیوں بھیج رہی ہے؟ حکومت کے باپ کا ہے پیسہ, مانگ کر حج پر جاتے ہیں. اچھا عجیب تماشا ہے, مجھے ہمارا یہ ڈاکانے والا لڑکا بتا رہا تھا, کوئی سال دو سال پہلے کی بات ہے, لوگ ڈاکانے میں سود کی شرح بینک سے زیادہ ہے. یہ اس نے مجھے بتایا, مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ڈاکانے والے سود بینک سے تھوڑا زیادہ دیتے ہیں, تو لوگ زیادہ پیسے ڈاکانے میں جمع کرتے. تو ایک بندہ بیٹھا تھا کہ میں گیا ڈاک لینے, تو ایک بندہ بیٹھا اسے کہہ رہا تھا کہ میرے سود کا حساب کرو, میں نے سال بھر سود نہیں لیا, تو یہ ہر مہینے آتا رہا ہے, وہ کتنا بنتا ہے؟ یہ کہتے میں نے اس سے کہا کہ اسے کیا کرو گے, اتنے سارے پیسے اکٹھے نکلوا کروں گا, حج پر جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ دور سے آئے گا, سفر کی تکان ہوگی, بال پریشان ہوں گے, لباس گرد سے اٹا ہوگا, بڑے درد سے پکارے گا, بیت اللہ کا طواف کرے گا, بڑے درد سے پکارے گا, لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اسے کوئی جواب نہیں ملے. عرض کیجیے رسول اللہ, اتنے دور سے آئے گا, اتنی تکلیف اٹھا کر آئے گا, اس وقت آج کل کے وسائل تو سفر کے نہیں تھے, اور بڑے درد سے دل سے پکارے گا تو جواب کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا اس کا لباس سود کا ہوگا, کھانا حرام کا ہوگا, لباس حرام کا ہوگا, سفر کے اخراجات حرام کے ہوں گے, لہذا بازدہ الہی سے کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ کون سے حج ہے؟ ایک بنیادی اصول ہے ثواب اطاعت میں, جہاں اللہ نے رخصت دے دی ہے وہاں اتنا ہی رخصت پہ عمل کرنے کا ثواب ہے جتنا عزیمت پر عمل کرو. عزیمت بھی اللہ کا حکم ہے اس لیے ثواب ہے, رخصت بھی اسی اللہ کا حکم ہے. اب سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے, میرے پاس تو گاڑی ہے, مجھے تو مجبوری کو نہیں, میں اپنی گاڑی روک لیتا ہوں, میں چار بھی پڑھ سکتا ہوں, مجھے تو کسی نے نہیں کہنا کہ بس جا رہی ہے بیٹھو. اگر میں چار پڑھوں گا تو نماز نہیں ہوگی, اللہ نے دو فرض کر دیے تو چار سے کیسے ہو؟ یہ ہماری رائے پہ تو نہیں ہے نا. کون سی نماز ہے, کیوں ہم پڑھتے ہیں, کیا رکھا ہے اس میں؟ اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, یہ عبارت پڑھنی ہے, یہاں رکوع کرنا ہے, یہ تسبیح پڑھنی ہے, یہاں سجدہ, یہ ساری تعلیم فرمائی آپ نے. تو پھر ان کے حکم کے مطابق فجر کے دو فرض. ایک بندہ کہتے ہیں میں تو فارغ ہوں, میں دس پڑھ سکتا ہوں. بھائی آپ کے دو بھی نہیں ہوں گے, دو ہی پڑھو گے. آپ کو اطاعت کرنی ہے, خود تجویز نہیں کرنا. آج کل یہ بیماری عام ہے کہ ہم دین خود تجویز کرتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اس کے دل کو یقین نہیں ہے اللہ کی عظمت پر. اس حدیث میں لطیف تر نقطہ یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ اللہ واحد لا شریک اکیلا معبود ہے, لیکن اس کا دل بھی یقین رکھتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, لوگ سارے اس نقطے کو پا نہیں سکیں گے. وہ سمجھیں گے کلمہ پڑھ لیا, کام ہو گیا, عمل چھوڑ دیں گے. لوگوں کو اس امتحان میں نہ ڈالیے, یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے, مارے جائیں گے. تو حضور نے پسند فرمایا, فرمایا ابو ہریرہ رہنے دو, کیا عجیب لوگ تھے یہ صحابہ. اتنے سوالات انہوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کیے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا مقام نہیں آیا جس کا حل نہ ملتا. 1500 سال ہونے کو ہے. کوئی سوال پیدا ہوتا ہے, ذخیرہ حدیث مبارک میں تلاش کرو, صحابہ نے وہ پوچھا ہوتا ہے. اور حضور اکرم کا جواب مل جاتا ہے. کیسی عجیب بات, کیسے عجیب لوگ تھے. اب یہ نقطہ بھی انہوں نے فرمایا, میں تو سمجھ رہا ہوں جو حضور کا مطلب ہے, لیکن ہر بندہ نہیں سمجھے گا. لوگ صرف کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو جائیں گے, عمل چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے اور مارے جائیں گے. کیونکہ مقصد یہ تو نہیں ہے حضور کا صرف کلمے سے بات، مقصد تو یہ ہے کہ کلمے پہ دل بھی یقین، جب دل یقین رکھتا ہے کہ اللہ واحد ہے لا شریک ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرا ہر کام وہی کر رہا ہے، زندگی اس نے دی ہے، موت وہ دے گا، حساب کتاب اس کو دینے سے پھر نافرمانی کرے گا؟ اس لیے حضور نے قید لگا دی کہ اس کا دل بھی مانتا. لیکن یہ لطیف بات تھی حضرت عمر کی، یا رسول اللہ ہر بندہ اس نقطے کو نہیں سمجھ سکتا، تو لوگ صرف کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو جائیں گے، عمل چھوڑ دیں گے. انہیں عمل کرنے دیجئے، آپ نے پسند فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو. یہ تو لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی، چھوڑ کر بیٹھ جاتی. جیسے آج بہت سے لوگ نہیں کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے نجات کے لیے کلمہ کافی ہے، مسلمان ہیں. اب بے شمار مخلوق ایسی آئی جو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے. تو اس حدیث شریف کا ماں حاصل یہ ہے کہ دل یقین کرتا ہو تو دل کے یقین سے مراد یہ کہ پھر وہ اطاعت الہی چھوڑے گا نہیں. اور یاد رکھیں ایک جو آج کل رواج ہو گیا نا، ہر زمانے، ہر آج کے زمانے کا ایک رواج یہ ہے کہ ہر بندہ جب سے یہ انٹرنیٹ اور فیس بک اور یہ خرافات آئی ہیں نا، ہر بندہ ایک حدیث پیش کر کے ایک حکم سنا، اس حدیث میں یہ حکم ہے. خدا کے بندو، حدیث شریف یا قرآن کریم سے حکم حاصل کرنا مجتہدین کا کام ہے. حدیث کیا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر ہے. قرآن کریم کی ساری تفسیر حدیث شریف. اب حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے، ایک حدیث کو جانچنے کے لیے مسلمانوں نے 17 علوم ایجاد کیے، گرامر، صرف و ناب، علم کلام، علم اصول، 17 علوم ہیں. ان کی ان علوم پر مہارت ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ حدیث کے راوی کون کون ہیں، اس میں کتنے نام آتے ہیں. اسماء الرجال یعنی 17 میں سے ایک فن ہے جس میں ہر اس بندے کا جس نے حدیث بیان کی ہے الف سے یہ تک الفابیٹیکلی نام مل جاتا ہے. اس کا نام نکالیں، آگے اس کے والد کا نام، اس کے قبیلے کا نام، اس کے خاندان کا نام، اس کے معاشی حالات، وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، بھول تو نہیں جاتا تھا، اس کا روزگار کیا تھا، اس کی آمدن حلال تھی، باعمل تھا، نیک تھا، نہیں تھا، وہ ساری تصویر سامنے آ جاتی ہے. پھر محدثین اور فقہا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی بات پہ اعتبار کیا جائے یا نہیں. اب 10-15-20 اس میں راوی آتے ہیں، ہر ایک کو اس پیمانے پہ جاتا جاتا ہے. جہاں کوئی ایک بندہ ایسا آ جائے جو مشکوک ہو، وہ حدیث چھوڑ دی جاتی ہے، اس کا اعتبار نہیں صحیح ہے. یعنی کوئی ایسا ہو جو بات بھولنے والا، اس کی حدیث، حتیٰ کہ صوفیوں کو حدیث محدثین نہیں لیتے. وہ صوفی تو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نیک تو ہوتے ہیں، یہ سادہ ہوتے ہیں، ہر بندے کی بات پہ اعتبار کر لیتے. کوئی جھوٹ بول جائے تو یہ سادہ لوگ سمجھتے ہیں یہ سچ کہہ رہا ہے، اس لیے ان کی بات حدیث کے معاملے میں معتبر نہیں ہے. پتہ نہیں انہیں کس نے بتائی اس نے سچ بتایا. یہ تو سچ ہے، یہ سچے ہیں، لیکن جس نے انہیں بتایا وہ پتہ نہیں کون ہے، اس نے انہیں سچ بتایا یا نہیں، یہ مان کر بیٹھ گئے. اس حد تک احتیاط کی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ منورہ رہ کر یہ بخاری شریف جمع کی، آپ وسلم کی حدیث مبارک کے لیے پیدل یا گھوڑے یا اونٹ پر سفر کا زمانہ تھا، بڑے بڑے جہاں پتہ چلتا وہاں کسی آدمی کے پاس ایک حدیث شریف ہے وہاں تک چلے جاتے اور اس سے لے آتے. ایک دفعہ آپ کو مصر جانا پڑا مدینہ منورہ سے، کہ ایک آدمی کے پاس حضور کی حدیث پاک ہے، ایک حدیث اسے یاد ہے، نسلن بعد نسلن لوگوں کے پاس امانتن آتی رہتی. جب مصر پہنچے اس بندے کا پوچھا تو انہوں نے کہا اس کا ایک باغ ہے شہر کے باہر، وہاں ہے. باغ میں گئے تو اس نے اپنا گھوڑا چرنے کے لیے کھلا چھوڑا ہوا تھا، اور اس وقت اسے پکڑنا چاہتا تھا، تو اس نے اپنی جھولی کا اس طرح سے بوجھ جیسا بنا کر گھوڑے کی طرف جا رہا تھا. گھوڑے نے سمجھا جھولی میں دانا ہے، جب گھوڑا آ گیا تو اس نے پکڑ لیا، جھولی چھوڑ دی، اس میں کچھ نہیں تھا. تو امام صاحب واپس مڑے, اس نے کہا کون ہو بھائی, یہاں باغ میں کیوں آئے ہو, واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں محمد اسماعیل بخاری ہوں, مدینہ منورہ سے آیا ہوں, مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس حضور کی ایک حدیث شریف. ہاں اس نے کہا ہے میرے پاس, تو آپ آ کر واپس کیوں جا پائے ہیں, میں آپ کو حدیث شریف دیتا ہوں. تم ایک جانور سے جھوٹ بول رہے ہو, میں تم پر اعتبار نہیں کرتا, تم ایک جانور چوپائے سے دھوکہ کر رہے, تمہاری جھولی میں کچھ نہیں تھا, اب تم اسے دھوکہ دے کر پکڑ لیا, تم اس قابل نہیں ہو کہ حضور کی حدیث کے بارے تم پر اعتبار کیا جائے. خالی واپس چلے, ایک حدیث کے لیے آئے تھے وہ بھی نہیں. یہاں جو اٹھتا ہے الف بے جیم کہتا ہے میں نے وہاں یہ حدیث پڑھی ہے, یہ یار کو خدا کا خوف کرو, فقہ کے بارے ائمہ فقہ کا قول ہمیں بتاؤ, کسی مفتی کا فتویٰ بتاؤ, کسی عالم سے پوچھو کہ اس کے بارے علماء حق کی کیا رائے ہے. ہر حدیث سے ہر بندہ حکم لے رہا ہے, کوئی اسے پتہ نہیں یہ حدیث سچی بھی ہے یا گھڑی ہوئی ہے, مصنوعی ہے, جھوٹی ہے, کتنی لوگوں نے جھوٹ بنا کر شامل کر دی, کوئی پتہ نہیں اس کے راوی کون ہیں. ان میں کوئی پوچھا کہ سچے لوگ ہوتے ہیں لیکن انہیں مرض ہوتا ہے, بات یاد نہیں رہتی, محدثین ان کی بات پر بھی اعتبار نہیں کرتے, کہتے ہیں یہ بھول جاتا تھا, اس کی حدیث قابل عمل نہیں. اب ہر بندہ جی میں نے, وہ جس سے بات کرو وہ نیچے کھڑے ہی نہیں ہوتا, وہ ہاں جی میں حدیث پڑھی تھی, یہ حکم ہے, اللہ تمہیں ہدایت دے, تم اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہو یا اللہ اللہ کے رسول کی بات ماننا چاہتے ہو؟ اس حدیث کا ماں حاصل یہ ہے کہ عبادت اطاعت میں ہے, اپنی خواہش منوانا عبادت نہیں. اطاعت کرو گے عبادت شمار, اللہ اللہ کے رسول کے حکم سے وہ اپنی مرضی سے اچھا کام بھی کرو گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی, تم کسی اپنی غرض سے کر لے ہو, دنیاوی شہرت کے لیے یا کہیں سے پیسے لینے کے لیے یا کسی اور فائدہ اٹھانے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے, وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. لہذا ان امور میں آج کل یہ وبا بہت زیادہ ہو گئی, ہر بندہ خود مختار ہے فلاں جی. اچھا ایک اور بڑی بات ہے, کسی کا نام نہیں لیتے, مجھے کسی نے بتایا جی یہ بات اس طرح, وہ کون ہے کسی, وہ عالم ہے, مفتی ہے, کیا اتھارٹی ہے اس کی, وہ کتنا پڑھا لکھا ہے, کہاں سے, اگر پڑھا لکھا نہیں تو اس نے کس سے سن کر, تو یہ کوئی نہیں بتاتا. وہ جی لوگ کہتے ہیں, بھائی لوگ کہنا کیا مطلب ہے, یہ کوئی بات ہے لوگ کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں تم بدکار ہو, پھر تم مان لو گے میں بدکار ہوں, اس طرف تو نہیں مانتے, تو لوگ کہتے ہیں شریعت کا یہ حکم, پھر وہ کیوں مان لیتے؟ اگر کسی سے کہا جائے کہ لوگ کہتے ہیں تم چور ہو تو وہ فوراً بھڑک نہیں اٹھتا, کیوں نہیں لوگوں کی بات مانتا, کہتا بکواس کرتے ہیں. تو شریعت کی بات اتنی عام ہو گئی, لوگ یہ کہتے ہیں, یار یہ کوئی بات ہے؟ تو اسی بات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, ہم آپ کے خادم ہیں, آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر, لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس باریکی کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ دل بھی مانتا ہو. تو سمجھیں گے ہم نے مان لیا بس ٹھیک ہے جنت ہماری ہو گئی, اب نماز روزے کی کیا ضرورت ہے, تو عمل چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے, مارے جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا ابو ہریرہ ٹھیک ہے, لوگوں کو ان کے حال پہ رہنے دے, نماز روزہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے.